محبت کس کیفیت کا نام ہے؟ کیفیات کبھی ڈسکرائب ہو سکتی ہیں؟ کیفیات تو صرف محسوس کی جاتی ہیں، لفظوں میں نہیں ڈلا کرتی. جب آپ اسے کیفیت کہتے ہیں تو پھر الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ محبت کے بہت سے رنگ ہیں اور بہت سی کیفیات ہیں جنہیں محبت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن شاید وہ یا محبت ہوتی نہیں، یا اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی اور قسم ہوتی ہوگی. اب کون سے ایسا بندہ ہے جسے اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اولاد کی بہتری چاہتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں محنت سے، انہیں تحفظ دیتے ہیں، مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہو تو بے قرار ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں کو دیکھا جائے تو بڑی محبت ہے اولاد سے. لیکن پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب اولاد بالغ ہوتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی یا کما کے نہیں لاتی تو پھر وہ محبت کافور ہو جاتی ہے. پھر وہی والدین انہیں بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بگا رہے ہوتے ہیں. وہی بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، وہی بچے ہوتے ہیں جن سے ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. بچوں کو والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب ان کے اپنے گھر بنتے ہیں تو پھر انہیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ والدین اور وہ محبت کہاں گئی. وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بھوکے ہیں، یا انہیں کو کھانا بھی ملا، یا گرمی سردی کا ان کے پاس کوئی تحفظ ہے یا نہیں، پھر جانے وہ محبت کہاں جاتی ہے. میرا خیال ہے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے پیسے سے، دولت سے، جمع کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، جی نہیں بھرتا. اسی طرح ہر بندے میں ایک اپنی انا ہے، وہ خود ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. ان سب کو محبت بھی کہا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں. گھر بار سے محبت ہوتی ہے، وہ بے شمار چیزوں سے، بے شمار افراد سے، بے شمار اشیاء سے. ہمارا جو تعلق ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، اس سب کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں. لیکن یہ بدلتی رہتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی. اگر محبت تھی تو اسے محبت رہنا چاہیے تھا، بدلنا نہیں چاہیے تھا. اگر وقت نے، حالات نے اسے بدل دیا تو شاید محبت نہیں تھی ہماری اس وقت کی ضرورت تھی، ہم نے اسے محبت کا نام دے رکھا تھا. تو یہ ایک بہت لمبی فلسفی ہے. کسی شاعر نے اسے بیان کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا، بعض اوقات لوگ کسی خاتون سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، لیکن پھر ان محبتوں کا غبار ہم نے اترتے بھی دیکھا، انہیں ایک دوسرے سے جان چھڑاتے بھی دیکھا، ایک دوسرے سے لڑتے بھی دیکھا، تو ان سب چیزوں کو ہم نام تو محبت کا دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بس نام ہی ہے، ہوتی تو یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کو محبت کا نام ہم دیے رکھتے ہیں، جب ضرورت پوری ہو گئی یا ضرورت نہ رہی تو محبت بھی نہ رہی، تو پھر وہ محبت تو نہ ہوئی، وہ تو ضرورت ہی ہوئی، جو کیفیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، ہم نے اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے محبت کی، انہیں پتا ہوگا محبت کیا ہوتی ہے، ہم نے ان کے پاس واقعات سنے، ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے حالات پڑھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھا جائے، تو کوئی تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جسے محبت کہتے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ میدان کارزار میں مدینہ منورہ کی ایک خاتون کے بھائی، بیٹا، خاوند، چار بندے شہید ہو گئے، وہ بے تابانہ دوڑی جا رہی تھی شہر سے میدان کارزار کی طرف، اسے کسی نے بتایا تو اس نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں حضور ٹھیک ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سوار تھے گھوڑے پر، واپس تشریف لا رہے تھے، اس نے دیکھا بے تابانہ بڑی پاؤں مبارک پر بوسہ دیا اور بے ساختہ کہا کہ جب آپ موجود ہیں تو کوئی مصیبت نہیں رہتی، اب یہ قصہ سننے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بھلا ہم لوگوں کو سمجھ میں کب آئے گی، جبکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے زندگی کی کوئی برائی چھٹتی نہیں ہے، ہم چھوڑنا چاہتے نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس دعوے پہ بھی قائم رہیں اور اپنی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرتے رہیں، ان میں سے بھی کسی میں کوئی کمی نہ آئے، تو یہ پھر کس قسم کے لوگ تھے، یہ ہماری طرح کے کمزور اور بزدل لوگ نہیں تھے، معمولی بات پر بھی جان لینے اور جان لینے کو تیار ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کٹ مرتے تھے. دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کے سامنے انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی. عجیب جرأت مند قوم تھی, اور اللہ کریم کو شاید ان کی یہی بات زیادہ پسند تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں میں مبعوث فرمایا. ان میں کوالٹیز تھیں, لیکن جب وہ حضور کی محبت کے اسیر ہوئے تو سارا کچھ تبدیل ہو گیا. انہیں ضرورت نہیں پڑی جو ہمیں روز خط آتے ہیں, جی میرے لیے دعا کرو میرے تہجد پکے ہو جائیں, اور میرے لیے دعا کرو میری نماز پکی ہو جائے. عجیب فلسفہ ہے, اگر نماز کسی نے ہماری دعا سے پڑھنی ہے تو پھر پڑھنے نہ پڑھنے کا کیا فائدہ. پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ دل میں ہلچل پیدا کر دے, اور آدمی اس کی اطاعت کے لیے اور اپنا جو اس کا تعلق ہے اللہ کے لیے اس کے لیے اس حکم کو نہ چھوڑ سکے. دعا سے پڑھنی ہے, اگر دعا سے ادا کرنی ہے تو اللہ زبردستی پڑھا لیتا, خود پڑھا لیتا. کون ایسا تھا جو ان کا اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں, اس کے حکم سے مرتے ہیں, اس کے حکم سے صحت مند ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. حکمن پڑھانی ہوتی تو وہ قادر تھا, ہر کوئی سجدے ہی میں پڑھا رہتا. جب اس نے حکمن نہیں پڑھائی تو ہمارے کہنے سے کیا ہوگا. یعنی دعوی محبت بھی ہے اور بات ماننے کو بھی جی نہیں چاہتا, پھر یہ کون سا لیول ہے, یہ کون سا رنگ ہے محبت کا, یہ کون سی سطح ہے, سمجھ نہیں آتی. یہ عرب کے باسی بڑے خود سر, بڑے جفاکش, بڑے بہادر, بڑے دلیر, اب بہت سی خوبیوں کے مالک لوگ تھے, اور سب سے بڑی جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر آدمی اپنی انا میں گرفتار تھا, اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تھا. لیکن جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتا جوڑا اس نے پھر محبت کی حد کر دی, اور سب ایسا ہو گیا جیسے اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. حضور کے اشارے ابرو کے منتظر رہتے, اور رخ انور کی تبدیلی کو محسوس کرتے کہ یہ بات سن کے حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا, یہ بات نہیں کرنی چاہیے, آئندہ نہیں ہوگی. حضور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے, شاید کون کھڑا تھا اسے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جو داخل ہو رہے تھے جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی تھیں ابھی وہاں تک پہنچے تھے, آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہ وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے سارا خطبہ وہیں سنا, حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا, حکم تو اندر کوئی تھا جسے دیا گیا, انہوں نے سن لیا اور بیٹھ گئے. یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے شہنشاہوں کے حکم کو نہیں مانا کرتے تھے, سر کٹا دیتے تھے, بات اپنی مرضی کی کرتے تھے. تو اس طرح کے عجیب و غریب واقعات جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں, لیکن سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ آیات طیبہ میں, حجت الوداع میں بھی بعض حضرات کے نزدیک کم و بیش 125,000 صحابہ کرام موجود تھے, اور جزیرہ نما عرب جو ہے یہ سارا ہی اسلامی ریاست بن چکا تھا. اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جانے ساری پہ تیار ہوتے تھے اور انہیں صرف ایک سنگن رہتی تھی کہ حضور کی منشا عالی کیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ حضور کا حکم کیا ہے یا حضور کچھ فرمائیں گے تو ہم یہ عمل کریں گے, نہیں. وہ اس ٹو میں رہتے تھے کہ حضور کی منشا عالی کیا, کس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں, کون سی بات آپ کو پسند نہیں ہے, اور فوراً خود کو اس سانچے میں ڈال لیتے. اور ایک دن دو دن کے لیے نہیں, زندگی بھر کے لیے اس سانچے میں ڈال گئے. جانے دیں, گھر چھوڑ دیے, ہجرتیں کی, قربانیاں دیں, لیکن انہیں یہ فخر نہیں ہوتا تھا کہ میں نے قربان, یہ شکر کرتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ نے قبول کر لیا. احسان نہیں کرتے تھے کہ میں نے دین کے لیے بیٹا قربان کیا, بلکہ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے قبول کر لیا. اور پھر کسی حال میں اس محبت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی, دکھ سکھ میں ہر حال میں یہ بڑھتی تھی. جہاں تک میری رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ محبت ہے, باقی سب ضرورتیں ہیں. اور ہم نے ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا ہے. گھر ہماری ضرورت ہے, اولاد ہماری ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے سرمایہ ہماری ضرورت ہے. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں جنہیں ہم محبت کہتے ہیں. ایک یہ محبت ہوتی ہے کہ جو تغیر پذیر نہیں ہوتی. جہاں تک میرا تجربہ ہے, ہمیں بھی محبت ہے, بچوں سے بھی محبت ہے, بیویوں سے بھی محبت ہے, ہر بات سے بھی محبت ہے, ہر چیز سے پیار ہے. لیکن جس دن سے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت نصیب ہوئی, تو ان کے وصال تک اس وقت سفر کے ذرائع بھی نہیں تھے اس طرح کہ اخراجات کی توفیق بھی نہیں تھی, آج کی طرح کا پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن مجھے یاد ہے 25 برس الحمدللہ رفاقت رہی. 25 برسوں میں ایک ہفتہ گزر جاتا تو دوسرا ہفتہ محال ہو جاتا تھا, جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے, بندہ بے قرار ہو جاتا ہے. اس طرح ملاقات کو دیکھنے کو ایک بے قراری ہو جاتی تھی, اور ہم جہاں پہنچتے تھے اور واپسی پہ طبیعت میں ایک سحری سی ہوتی تھی, اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو بے قراری تھی اسے ایک گنا سکون آ گیا ہے. پھر کچھ دن پھر کٹ جاتے تھے. ہم نے دیکھا, ہماری ملاقات ہوئی, اور ہم آپ کے حلقے ذکر میں آئے. تب سے اب تک زندگی میں شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. حضرت رحمت اللہ علیہ بھی انسان تھے, کاشتکاری آپ کا آبائی پیشہ تھا, دیہاتی تھے, عوام تھے, اسی طرح کی دوستیاں دشمنیاں, گاؤں میں کسی سے ناراضگی, کسی سے تعلق, جو زندگی کے ایک معمول ہے, سارے اسی معمول میں سے وہ بھی گزرتے تھے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 25 برسوں میں کبھی ہمارا میرے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ یہ دوست کیوں ہے یہ دشمن. یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک ذمہ داری ہے اور میں انکار نہیں کرتا, ورنہ اب لوگوں سے بحث لینے کو جی نہیں چاہتا. ایک ذمہ داری ہے, ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, لوگ بحث کرنی ہے, چلو جی بحث کر لیتے ہیں. ورنہ کیا فائدہ اس بحث کا جس کے ٹوٹنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اچھا ٹوٹتی کیوں ہے؟ وہ جی کسی نے مجھے یہ کہا ہے. پرسوں بھی مجھ سے بات کر رہا تھا کوئی ساتھی, وہ جی مجھے کسی نے یہ بتایا. میں یار اس کسی کی کوئی ڈیفینیشن مجھے دے دو, وہ کسی کا اس کا نام کیا تھا, کس کا بیٹا ہے, اس کی تعلیم کیا تھی, کرتا کیا ہے, کوئی اس کی ڈیفینیشن. وہ جی بس کسی نے کہا تھا. پھر میں نے کہا میں کسی کا ذمہ دار نہیں, وہ کسی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جسے تم جانتی نہیں. اب ایک شخص سے تم بیعت کرتے ہو, ایک شخص تمہیں راستے میں بات کہہ دیتے جسے تم جانتی نہیں. زندگی میں ایک بار ایک عجیب تجربہ ہوا. میں اکیلا آ رہا تھا, اس وقت کندھے تک پیدل آنا جانا ہوتا تھا. تو حضرت کی مخالف پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو بڑے تکڑے بدماش تھے, وہ ان میں سے ایک نواب کالا باغ کا باڈی گارڈ تھا. وہ چھٹی پہ آیا تھا, اسے واپس جانا تھا. تو 5-7 گارڈ اس نے ساتھ لگا رکھے تھے جو اسے زندہ شریف تک چھوڑنے آ رہے تھے. وہ مسلح تھے, میں بھی واپس آ رہا تھا. وہ راستے میں ہم اکٹھے ہو گئے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں پھر رہے ہو, کیسے آئے ہو؟ میں نے حضرت کو بتایا. تو وہ کہنے لگے یار وہ تو اچھے آدمی نہیں ہے, تم وہاں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات ٹھیک ہو, آپ کا زیادہ تجربہ ہے, آپ لوگ ایک گاؤں کے ایک برادری کے ہیں. میں آتا ہوں اللہ اللہ سیکھنے. آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ سکھا سکے؟ نہیں. میں نے کہا چلو پھر کسی اور کا پتہ بتا دو کہ اللہ اللہ سیکھنے فلاں بڑا کامل ہے, بزرگ ہے, وہ جانتے اس کے پاس. میں نے کہا پتہ بھی کوئی نہیں. میں نے کہا پھر تو تمہاری بات ہی فضول ہے, میرے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے. میں جس مقصد کے لیے آتا ہوں اس مقصد میں وہ شخص کامل ہے, باقی معاملات جو ان کے اور تمہارے درمیان ہیں اس سے مجھے کیا لینا دینا. تم اچھا کہو تو کیا ہوگا, تم اچھا نہ کہو تو کیا بگڑے گا؟ تو وہ بھی کہنے لگے کہ آپ کی بات درست ہے, ہم ہی غلط کہہ رہے تھے. اور یہ صرف ایک بار ایسا ہوا, اتفاق ہوا. اس کے علاوہ زندگی میں میرا سارا خاندان حضرت سے بیعت نہیں ہے, لیکن مجھ سے کسی نے زندگی میں نہیں پوچھا کہ تم نے ان کی بیعت کیوں کی, وہاں کیوں روز جاتے ہو, وہ روز تمہارے پاس کیوں آتے ہیں. کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں, کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض نہیں تھے؟ تھے. جہاں محبت ہوتی ہے ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اگلوں کے منہ بھی بند کر دیتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اب آپ پوچھتے ہیں مجھ سے, اور آپ کا میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 10-10 سال 15-15 سال ساتھ رہنے کے بعد پھر کسی کے کہنے پر نہ بیعت رہتی ہے نہ سلسلہ رہتا ہے, پھر وہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو کیا فائدہ ایسے سوال کرنے میں؟ گزارا کریں آپ لوگ بھی. ہم اپنی نبھا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, انکار نہیں کر سکتے. آپ سے بھی جو وقت گزرتا ہے نبھائے جائیں بس, اور یہ معاملات اللہ ہی پر رہنے دیں. وہ غفور الرحیم ہے, چاہے تو نقل کو بھی بخش دے اس کے کرم کی. کیا ہے تو ایک روایت ملتی ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک مشورہ ہوتا تھا، صاحب مرکات شرع مشکات میں اس نے لکھا من تشبع بقوم فهو منهم، اس حدیث کے تحت صاحب مرکات نے لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس بنا لیتا اور اس طرح ایک دو شاخہ لکڑی پکڑ لیتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک توتلی تھی تو اس طرح تتلا کر باتیں کرتا اور فرعون کے دربار میں فرعون کو اور اس کے درباریوں کو ہنساتا تھا. جب فرعون اور اس کا لشکر، فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے تو بنی اسرائیل بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی دوسرے کنارے پر دیکھ رہے تھے تماشا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسخرہ کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ بچ گیا غرق ہونے سے. تو انہوں نے عرض کی بارے الہ، یہ تو مجھے سب سے زیادہ ایذا دیتا تھا اور میرا تمسخر اڑاتا تھا اور دوسرے لوگ بھی ہنستے تھے، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ فرمایا چھوڑوں گا تو نہیں اسے، لیکن نقلی صحیح، لیکن نقل تو تمہاری تھی، فرعون کے ساتھ غرق کرنا پسند نہیں کیا. نقل تو موسیٰ کی تھی تو میں نے پسند نہیں فرمایا کہ نقلی موسیٰ اور فرعون ایک جگہ ڈبو دیے جائیں. فرعون کے ساتھ اسے نہیں ڈبویا، یہ اپنی سزا خود پا لے گا، اس کی باری بھی آ جائے گی، لیکن فرعون کے ساتھ اسے غرق کرنا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. تو وہ مالک ہے، نقل پہ بھی بخش دے تو اس کا کرم ہے، لیکن شاید اب محبتیں رہی نہیں، ضرورتیں باقی ہیں. اگر کسی کو ہے تو بڑی خوش نصیب ہے، واقعی کسی کو محبت نصیب ہے تو پھر وہ بڑا خوش نصیب ہے. وہ عرب شاعر نے کہا تھا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت جسے ہو جاتی ہے، وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بے دام غلام ہو جاتا ہے، وہ نہیں پوچھا کرتا یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اس کی منشا کے مطابق ڈلتا رہتا ہے، اس کی نگاہوں کا، اس کی چہرے کے رنگ کا دیکھتا رہتا ہے کہ کس بات پہ خوش ہے، کس پہ نہ، اس کا مطیع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ بھی ایک اصول فرمایا کرتے تھے کہ جو تحقیق کسی نے شیخ کے بارے کرنی ہے وہ بیعت ہونے سے پہلے کرے. نہ بیعت کرے، تحقیق کرے، تفتیش کرے، رہ کر مل کر دیکھے، ساتھ رہے، جب تسلی ہو تو بیعت کرے، لیکن جب بیعت کرے تو پھر بیعت کرے. بیعت کے بعد پھر صرف تعمیل کی گنجائش رہ جاتی ہے، تحقیق کی نہیں. حضرت نے بارہا علماء سے فرمایا، علماء حضرات حاضر ہوتے پھر مختلف سوالات کرتے تو حضرت پوچھتے آپ بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں یا سمجھنے سمجھانے کے لیے؟ حضرت بیعت بھی کرنی ہے تو حضرت فرماتے کہ پہلے اپنے سارے سوال صاف کر لو. بیعت کرنے کے بعد نہ تمہیں اختیار ہوگا سوال کرنے کا اور نہ میں ضرورت سمجھوں گا جواب دینے کی. جب بیعت ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں صرف تابعداری کرنی ہوگی، پھر سوالوں کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے سوال پہلے کر لو جو کرنا چاہتے. تو محبت ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کا ایک حال ہوتا ہے. اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے شیخ کو حضور کے حوالے سے دیکھا، حضور کی برکات کے حوالے سے دیکھا، برکات نبوی کا امین دیکھا، اور اسی ہستی کے ایسے اسیر ہو گئے کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے غلامی میں، ابھی تک کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. میں نے حضرت سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ جیسا میں ہوں ایسا رہنے دیں، مجھ پہ ذمہ داری کوئی نہ ڈالیں، جن کو شوق ہے انہیں دیں. لیکن یہ اللہ کی مرضی، مشائخ بالا کی مرضی، حضرت کی اپنی پسند، انہوں نے سلسلے کی ساری ذمہ داری میرے سر ڈال دی. لیکن تب سے اب تک کوئی ایک معمول، کوئی ایک ذکر ایسا نہیں ہے جو میں نے حضرت کی اجازت کے بغیر کرا. یہ الگ بات ہے کہ ذمہ دار میں ہوں الحمدللہ، سلسلے کی ساری ذمہ داری مجھ پر. یہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں ہر ذکر کی اجازت لوں، کیونکہ مجھے کلی طور پر ساری اجازت دے دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی ایک ذکر میں نے تنہا کیا ہے تب بھی، ساتھیوں کو کرایا تب بھی، کوئی ایک ذکر الحمدللہ ایسا نہیں ہے جس میں پہلے حضرت سے اجازت نہ لی اور حاضری نہ دی. اس کی کیا ضرورت ہے یہ دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ سمجھائیے نہ اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک رشتہ، ایک تعلق یا ایک محبت جسے کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا مطالبہ، اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو محبت بندے کو نہ ہونے کے برابر کر دیتی ہے اور محبوب کے اشاروں پہ ناچتا رہتا ہے. ایسا قیدی ہوتا ہے جسے آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ غلام ہی رہتا ہے. لوگ غلامی سے جان چھڑاتے ہیں، آزادی کے طالب ہوتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے غلام ہی رہتے ہیں، خواہ انہیں آزاد کر دیا جائے تو. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب ان کے وہ اثرات جو اس سے مرتب ہوتے ہیں، ان سے بات کی ہے میں نے. فی نفسی محبت ہے کیا، یہ کیفیت ہے، اور کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، نہ لکھی جا سکتی ہیں، نہ پڑھی جا سکتی ہیں، اور واضح نے ان کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں فرمایا. یہ محسوس کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی کیفیت ہے وہ محسوس کی جا. اب غصہ ایک کیفیت ہے، آپ لکھتے رہیں پڑھتے رہیں تو غصے سے کیا کیا ہوتا ہے وہ کیا، وہ اس کے نتائج بتائیں گے نا. کسی کو بتانا چاہیں تو غصے سے بندہ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب آپ کو خود غصہ آئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غصہ کیا ہوتا ہے. بھوک سے کیا ہوتا ہے، بھوک کی کیفیت ہے، اس کی کیا کیفیت بندے کی ہوتی ہے، اس کا دل کیا چاہتا ہے، وہ کیسا بے قرار ہوتا ہے. آپ بتاتے رہیں کسی کو، لکھتے رہیں پڑھتے، اسے دو دن بھوکا رکھیں، اسے سمجھ آ جائے کیا ہوتا ہے. پیاسا رہے کچھ عرصہ، پانی نہ ملے، اسے سمجھ آئے. اسی لیے اللہ کریم نے غالباً جو رمضان مبارک فرض کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ غریبوں، مفلسوں اور بے نماؤں کی کیفیت کا کھانے پینے والوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا ان پہ کیا گزرتی ہے. ایک غالباً اس میں یہ بھی ہوگا، بہت سی حکمتیں ہوں گی لیکن من جملہ ایک یہ بھی ہوگی. تو اسی طرح محبت جس کو ہو جاتی ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بلا گلے پڑ گئی. بتانے سے یا سمجھانے سے یا لکھنے پڑھنے سے کیفیات سمجھ میں نہیں آتی. تو کسی پرانے شاعر کا شعر تھا اور کرنل محبوب اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے یہاں بیٹھے تھے, بزرگ آدمی تھے, یہیں بیٹھے تھے. میں نے شعر پڑھ دیا, اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی, اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی, روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. تو وہ بےتابانہ چیخ اٹھے, مزاج ان کا ادبی تھا, شعر سمجھتے بھی تھے اور پسند بھی کرتے تھے, مزاج میں ان کے ادب پایا جاتا تھا. تو فوراً وہ کہنے لگے, حضرت روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے. اصل شاعر کا جو مصرع تھا وہ تو تھا کہ روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. تو میں نے وہ شعر پڑھا تو ان کی اپنی وہ بے قراری غالب آئی, تو کہنے لگے کہ روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. اب یہ ان کی محبت ہی تھی کہ موت بھی انہیں دارالعرفان سے جدا نہیں کر سکی. زندگی میں وصیت کرتے تھے میرے سامنے بچوں سے کئی دفعہ, کہا کہ مجھے گاؤں میں فلاں جگہ پر فلاں پہاڑی پر مجھے دفن کرنا. ان کی اپنی ملکیت تھی, زمین میں چھوٹی سی ٹیک دی تھی, مجھے وہاں دفن کرنا. تو میں ان سے مذاق کرتا رہتا تھا کہ یہ کراچی والی کوٹھی جو ہے اس کا سین خالی پڑا ہے, آپ یہاں دفن ہو, ہم یہاں ذکر کیا کریں گے, تو آپ یہاں اپنا کریں گے. مذاق ہوتا رہتا تھا, لیکن وہ اس بات پہ پکے رہتے تھے کہ میں کراچی فوت ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یہاں دفن کر دو, میں وہاں لے جا کر گاؤں میں. تو لیکن ان کی محبت تھی کہ موت آئی تب بھی یہی موجود تھے, اسپتال گئے, فوت ہو گئے اور کچھ کہنے کی فرصت نہیں ملی, دل کا عارضہ تھا. لیکن وہ جو ان کی طلب تھی وہ اس نے ان کے بیٹے کا دل بھی ہلا دیا. وہ اس نے اسپتال سے کہا کہ جی نہیں, ابا جی کو محبت تھی دارالعرفان سے, تو حضرت اجازت دیں تو انہیں وہیں دفن کریں. آج بھی یہاں ڈیرا لگا ہے بچ. محبت اندیکھی سی طاقت ہے جو حالات کو اپنے انداز پہ موڑتی رہتی ہے, دلوں میں ہوتی ہے. اللہ نصیب کرے تو بڑی اچھی بات. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.